صلى الله على النبي محمد وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. خلق الانسان من نطفہ. انسان کو اللہ نے منی کے قطرے سے پیدا فرمایا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, تو وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا. اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, منی کے قطرے سے پیدا کیا, اور منی کا قطرہ کتنی اہمیت رکھتا ہے یا کیا اس کی قدر و قیمت ہے سبھی جانتے ہیں. ایسی حقیر چیز سے اللہ نے پیدا فرمایا, اور پیدا فرمایا پھر اس کی شکلیں بدلتی رہیں. ہر 40 دن کے بعد نطفے سے پھر علقہ بنا, خون کا لوتھڑا بنا, کالے کالے جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کی. پھر 40 دن کے بعد پھر وہ مضغہ بنا, جیسے چبایا ہوا گوشت ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا, اس کو آپ چبا چبا کر دیکھیے کیا شکل بنتی ہے, وہ شکل اس کو کہتے ہیں مضغہ. 4 مہینے پورے ہو گئے, اللہ نے اس کو شکل صورت دی, اور اس کے بعد اس کے اوپر گوشت پوست ہڈی یہ سب عطا کی, جان اس کے اندر ڈال دی. 9 مہینے تک یا کم و بیش ماں کے پیٹ میں رہا, اور اس کے بعد باہر آنے کا راستہ اللہ نے سہل اور آسان کر دیا. یہ کسی انسان کی طاقت کی بات نہیں ہے کہ اندر میں اتنا بڑا بچہ ہو اس کو سنبھالے رکھیں اور پھر اس کو باہر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سہل نہ کر دیں, تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اب وہ باہر آیا, حسین جمیل خوبصورت شکل میں آیا. نطفے کی کیا شکل ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد اب جو باہر آیا, اللہ نے اس کو تمیز عطا فرمائی, شعور عطا فرمایا, عقل عطا فرمایا. پھر اس کے بعد وہ بتدریج بڑا ہوتا گیا, اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا گیا. اب اس مرحلے پر آ کر پہنچا, جس مرحلے پر آ کرنے کے بعد وہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا, اور مالک کی روزی کھانے کے بعد مالک کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا. حق تعالیٰ اسی پر آ کر فرماتا ہے, فیضہ ہوا خصیم و مبین, جھگڑانے کرنے لگتا ہے اپنے مالک کے ساتھ کہ تو میرا پیدا کیا ہوا کہاں ہے, تیری بات ہم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, ہم اس کلام کو نہیں مانتے, ہم پیغمبر کو نہیں تسلیم کرتے, ہم حلال اور حرام کو نہیں سمجھتے, ہم اپنے من کی زندگی بسر کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانیں گے. یہ جھگڑا کرنے لگتا ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے کیا ہونا چاہیے تھا. اللہ نے آپ پر چھوڑا ہے, ایک تو اس میں اپنی وحدانیت کا ثبوت پیش کر رہا, ہم اکیلے ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ شریک نہیں. کمال قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ آخری درجے کی قدرت ہمارے اندر ہے, اور اسی قدرت کے ساتھ ہم نے تم کو پیدا کیا. تمہارا کام تھا ہماری بات ماننا, اب تم جھگڑتے ہو ہم سے, تم فیصلہ کرو کیا کر رہے ہو, صحیح کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو. ایک آگے دوسری دلیل دیتا ہے, پھر اپنی قدرت کی نشانی فرماتا ہے. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع, اور چوپایوں کو پیدا کیا. تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان موجود ہے. آپ دیکھیے چوپائے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، یہ سب چوپائے ہیں. اس کی کھال سے آپ کے لیے گرمی کا سامان تیار ہوتا ہے. جتنے بھی گرم سامان اور گرم لباس ہیں یہ سب کس سے تیار کیے جاتے ہیں؟ انہی کی کھالوں سے تیار کیے جاتے ہیں. فیہا دفن، اس میں گرمی کا لباس تمہارے لیے موجود ہے. ومنافع، اور دوسرے بہت سے منافع ہیں، دودھ، دہی، مکھن، پھر اس کے بعد سواریاں، پھر سامان کو لے آنا لے جانا، پھر اس کے بعد اپنی مسافتیں اس کے اوپر طے کرنا، نہ معلوم کتنے پچاسوں اس کے اندر منافع اور فائدے کی چیزیں ہیں اللہ نے رکھی ہیں. ومنھا تأکلون، اور اس میں سے ہی تم کھاتے بھی ہو. اللہ نے اس کو کھانے کے لیے جائز قرار دیا. جتنے بھی چوپائے آپ دیکھیے، گائے، بکری، بیل، بھینس اور بھیڑ بکری، یہ سب چوپائے ہیں، اس کو تم کھاتے ہو، یہ اللہ نے کھانے کے لیے فرمایا. کون ہے جس نے اس کو پیدا کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس میں شریک ہے؟ اب آپ بتائیے توحید کی تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ دوسرے، اپنی قدرت کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ایسی قدرت کسی اور کے اندر ہے؟ جب نہیں ہے تو اسی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کے ساتھ پھر دوسرے کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ کیا اس طاقت میں کوئی دوسرا اس کے ہم پلہ ہے، ہم وزن ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں مانتے اسی اکیلے کو اپنا معبود برحق؟ پھر آگے کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں عزت ہے، رونق ہے. حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت تم شام کو چراگاہ سے واپس چرا کر واپس آتے ہو. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جس وقت صبح کے وقت تم چرانے جاتے ہو، اس وقت تمہارے لیے رونق اور عزت ہے. یہ جملہ دیکھیے، غور کیجیے آپ کیا کہہ رہا تھا. تمہارے پاس بھیڑ بکری اور چوپائے اگر ہوں تو تم باقی وقتوں میں تو اپنے بند میں رکھتے ہو، باڑ میں رکھتے ہو، یا کسی حل کے لیے، کھیت کے لیے استعمال کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن جس وقت ان کو چرانے کے لیے صبح لے جاتے ہو، شام کو لے آتے ہو، اس میں تمہاری عزت ہے. کیا خوبصورت لگتا ہے جس وقت ان کے جانور نکلتے ہیں چراگاہ کے لیے اور چراگاہ سے واپس لوٹ کر آتے ہیں شام کے وقت میں. اس میں دیکھیے آدمی کی عزت بھی ہے. او ہو، کس کے بھائی بکریاں کتنی ماشاء اللہ، بکریاں کس کی ہیں؟ یہ فلاں صاحب دیکھیے، وہ سب درمیان میں کھڑا ہے اور اس کے اطراف میں چوپائے بکھرے ہوئے ہیں. اس کو خود ایک اپنی ذات سے ایک افتخار ہوتا ہے، ایک عزت محسوس ہوتی ہے، اور دیکھنے والوں کی نظر میں بھی عزت ہے. یہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں تمہارے لیے، ان چوپایوں میں تمہارے لیے جمال ہے، رونق ہے، خوبصورتی ہے، عزت ہے. حِينَ تَسْرَحُونَ، حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت وہ شام کو چراگاہ سے واپس لوٹتے ہیں اور صبح کو جب چراگاہ کی طرف جاتے ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، تمہارے بوجھوں کو یہ اٹھاتے ہیں، تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں ایسے ملکوں کی طرف جن ملکوں تک تم کو پہنچنے کے لیے تمہاری آدھی جان لگ جائے گی. لم تکونوا بالغیہ، تم نہیں پہنچ پاؤ گے ان ملکوں تک ان سامان کو لے کر. الا بشق الانفس، مگر اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر، اپنی جان کو آدھی کر کے پہنچو گے. اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا کہ تم اپنے سر پر بوجھ مت اٹھاؤ، ان جانوروں پر بوجھ ڈال دو اور لے جاؤ. یہ قدرت نے تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، اپنا احسان کا معاملہ کیا ہے. اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا پروردگار یقیناً نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، مہربانی بھی کر رہا ہے، رحم بھی کر رہا ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، خیل اور گھوڑا، بغال خچر، حمیر گدے. لِتَرْكَبُوهَا، اس لیے پیدا کیا اللہ نے تاکہ تم اس پر سواری کرو. وزینہ، اور یہ بطور زینت کے پیدا کیا، خوبصورتی کے لیے پیدا کیا. آدمی کے ہاں گھروں میں گھوڑے، خچر وغیرہ وغیرہ ہوں تو آدمی دیکھتا رہتا ہے ساری اس کی وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. لوگ دیکھنے کے رہتے ہیں, رات کے ہیں جانور پالے ہوئے ہیں ذرا دیکھتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے, یہ زینت ہے یا خوبصورتی بھی ہے. تو دو فائدے اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان فرمائے, گھوڑے خچر اور گدھے اس کو زینت کے لیے بھی پیدا کیا اور سواری کے لیے بھی پیدا کیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ تعالیٰ اتنے ایسے بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کو تم جانتے بھی نہیں. زمین کی تہوں میں مخلوق ہے, یاد رکھیے. آپ اس زمین کے اوپر چل رہے ہیں, اس کی زیر میں زیری میں اندر کو گھستے جائیں گے نہ معلوم کتنی مخلوق ہے. سمندروں کی تہوں میں مخلوق ہے, آسمان کی سرحدوں پر مخلوق ہے, آسمان اور زمین کے درمیان میں مخلوق ہے, اور نہ معلوم کیا کیا اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی. اس کے علاوہ پھر انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے. انسان اپنی عقل کو بروئے کار لا کر, صلاحیت کو استعمال فرما کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے اور پھر اس سے چیزیں وجود میں آتی ہیں, ایجاد ہوتی ہیں. ریل, بسیں, کاریں, اسکوٹریں, ہوائی جہاز, پانی کے جہاز, اور اب تک جتنے بھی سواریاں بنی ہیں وہ, اور قیامت تک جتنی سواریاں بنیں گی, سب کچھ اللہ نے پیدا کیا. انسان صرف موجود تو کہہ سکتے ہیں آپ, خالق نہیں ہے, خالق بنانے والا اللہ ہے. کوئی پوچھے بس کا تذکرہ کہاں ہے, اللہ نے بس کہاں پیدا فرمایا, اس میں نہیں ہے, تو آپ یہ جواب دیجئے, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بس, موٹر, کار, بلکہ قیامت تک جتنی اور سواریاں پیدا ہوں گی یا تیار کی جائیں گی, سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. آپ کی سائیکل کا بھی تذکرہ, اللہ نے سائیکل بھی بنایا. یا جو کچھ آپ کہیں گے ابھی آپ کی نظروں میں نہیں ہے, ممکن ہے 100 سال کے بعد اور کیا کیا سب ایجاد ہوں گی. تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے, یہ اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت سے, یا انسان نے بنایا. لیکن انسان کا کیا کمال ہے, انسان کا اسکرو ڈھیلا ہو جائے تو انسان کہتے ہیں آپ, آپ اس کو وحشی کہتے ہیں, آپ اس کو پاگل کہتے ہیں. اس انسان کی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اور اللہ ہی کے دیے ہوئے سامان کو اپنے عقل سے جوڑتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے. اور کیا کیا اس نے, ہم لوگ اس کو تعریف کرنے کے لیے بہت ماشاء اللہ زبردست ہے, زبردست ہے, ماشاء اللہ اس کا موجود ہے, ماشاء اللہ ایسا کیا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ ایسا کیا. حقیقت میں تعریف کس کی ہے, اللہ کی ہے. آپ اور ہم جو کچھ بھی کریں یاد رکھیے, تعریف کے قابل ہم نہیں ہیں, تعریف کے قابل حق تعالیٰ. آپ دنیا کے بہت بڑے دانشور بن جائیں, آپ قابل تعریف نہیں ہیں, حق تعالیٰ قابل تعریف. آپ دنیا کے بڑے سیٹ بن جائیں, اللہ قابل تعریف ہے, آپ قابل تعریف نہیں ہیں. آپ دنیا کے بہت بڑے مانے ہوئے باعزت انسانوں میں سے ہو جائیں, آپ قابل تعریف نہیں, حق تعالیٰ قابل تعریف. یہ سب کچھ دیا ہے حق تعالیٰ نے, آپ کا نہیں ہے. اسی پر تو انسان غرہ کرتا ہے کہ صحیح سمجھتا ہی, اسی نقطے پر آ کر سمجھتا میرا ہے, مال میرا, دکان میری, فلاں میرا, فلاں میرا, میرا میرا میرا. ارے آپ کا کیا ہے, آپ جب جاتے ہیں تو اپنے پاس سوائے کفن کے وہ بھی دوسرے کا منگا ہوا ہے. آپ کا بیٹا آپ کو ڈالتا ہے, آپ کا بھائی آپ کو دیتا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, کفن بھی آپ کے پاس ہے, کچھ نہیں. آپ کہیں گے میں اپنا کفن تیار کر کے گیا تھا, میرا ہی ہے. ارے آپ جب مر جاتے ہیں آپ کا کچھ نہیں, ختم. آپ نے کہا کہ میرا کفن میں نے تیار کیا, میرا ہے, میرے بچے کا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ کا نہیں ہے, وہ آپ کی جان نکل گئی, وہ آپ کے بچے کا ہو گیا, آپ کے وارثین کا ہو گیا, ختم. آپ کا کیا ہے, تو بچہ آپ کو دیتا ہے, بھائی آپ کو دیتا ہے, اور کوئی کو دیتا ہے, تب جا کے وہ کفن پہنا کر آپ کو بھیجا جاتا ہے. آپ کے پاس کیا ہے, آئے خالی ہاتھ, آئے ننگے, آ جا رہے ہیں ننگے. صرف ایک کفن کا کپڑا کسی کے دینے کی وجہ سے پہن کر جا رہے ہیں, کیونکہ حکم ہے, اس لیے آئے تھے خالی ہاتھ, جا رہے ہیں خالی ہاتھ, آئے تھے کوڑے, جا رہے ہیں کوڑے, آئے تھے بے علم, جا رہے ہیں بے علم, آئے تھے بے سرو سامان, جا رہے ہیں بے سرو سامان. اور کیا ہے, اور اس پر انسان اتراتا ہے کہ ہمارا ہے, ہمارا ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے, اپنی صلاحیت سے اس کو جمع کیا. آپ کی کیا صلاحیت, اللہ تعالیٰ اگر اس صلاحیت کو روک دے 2 سیکنڈ کے لیے, آپ کا چلے گا کچھ؟ بس اس کا اظہار اللہ تعالیٰ فرما دے. یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں ہمارے ہماری مخلوق یہ سمجھتی کہ انہیں جھگڑتے کیوں ہیں انسان، اتنی نعمتیں ہم نے دی اور ہمارے ساتھ ہی نمگھرامی کر رہا ہے. یہ ہے تعالیٰ کا پیغام. اب اس میں گھوڑے، خچر اور وہ کیا نام گدھے، تین چیزوں کا تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اس کو ہم نے زینت کے لیے اور سواری کے لیے پیدا کیا. یہاں علماء کے درمیان اختلاف ہے، تین دو چیزوں میں تو سب متفق ہیں، گھوڑا کے خچر اور گدھا، یہ تو حرام ہے، اس میں کسی دو کی رائے نہیں، دو رائے نہیں، سب کے نزدیک مسلم حرام. لیکن گھوڑے کے بارے میں سوالیہ نشان ہے، گھوڑا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں. ایک طبقہ علماء کا کہتا ہے گھوڑا بھی حرام ہے. اللہ نے کھانے کی چیزوں کا نام پہلے بیان کیا، کہتے ہیں والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. تم کو کھانے کی چیزوں کا آئٹم جتنا تھا وہ پہلے تذکرہ کر چکا. اب یہاں جتنے جانوروں کا ذکر ہے وہ کھانے کرنے کی لائن کے نہیں، سواری کی لائن سے اور آپ کی زینت کی لائن کی چیزیں، کھانا جائز نہیں ہے کہتے ہیں، یہ حرام ہے کہتے ہیں. لیکن جمہور علماء، اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں کہ گھوڑا کھانا جائز ہے. اور خود بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، آپ نے وہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی. اور مسلم شریف میں تو صراحتاً موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر کے موقع پر اور مدینے میں بھی لوگوں نے گھوڑے کو ذبح کیا اور دسترخوان پر گھوڑے کو کیا گوشت کھایا، آپ موجود تھے، آپ نے نکیر نہیں فرمائی، آپ نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا. اس کے معنی کیا ہوئے؟ جائز ہے. حنفیہ کے یہاں حرام تو نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے، وہ مکروہ کہتے ہیں. اور ہمارے یہاں شوافے کے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اطمینان سے آپ کھائیے. بہرحال یہ اپنے علماء کا اختلاف ہے، ہم نے اس لیے عرض کیا کہ ان چیزوں کو حق تعالیٰ نے کھانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا، لترکبوها، سواری کے لیے بنایا ہے اور زینت کے لیے بنایا ہے. ویخلق ما لا تعلم وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ ہی پر صحیح راستہ بتانے کی ذمہ داری ہے. ومنها جائر، اور کچھ راستے ٹیڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھلایا ہے. اور راستوں میں صحیح راستہ کون سا ہے، کج راستہ کون سا ہے، یہ بنایا بھی اللہ نے اور بتلایا بھی اللہ نے. یہ سیدھا راستہ، یہ شریعت کا راستہ، سیدھا راستہ، یہ شریعت کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ، یہ قرآن اور حدیث کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ، یہ اسلام کا راستہ، دین کا راستہ جنت میں لے جانے، اور باقی جتنے راستے ہیں سب جہنم میں لے جانے، سب ٹیڑھے. راستہ بنایا حق تعالیٰ نے، راستہ صحیح دکھایا حق تعالیٰ نے، لیکن اختیار دیا آپ کو کہ چلیے جس راستے پر چاہیں چلیے، روکا نہیں، مجبور نہیں کیا آپ کو کہ آپ دین کے راستے ہی پر چلیں یا جہنم کے راستے ہی پر چلیں، آپ کو مجبور نہیں کیا، راستہ بنا دیا اور بتا بھی دیا یہ دیکھو راستہ صحیح راستہ، لیکن آزاد چھوڑا، مجبور نہیں کیا. آپ دیکھیے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے، وہدیناہ النجدین، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے دکھلا دیے، صحیح غلط، حق نہ حق، اور چھوڑ دیا. کوئی برا راستہ پر چلنے والا، برے راستے پر چلنے والا، اس کے اوپر کوئی پابندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹک کیا روک دیا جاتا ہے؟ وہ بدکاری کرنے جاتا ہے تو کیا اس کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں؟ وہ غلط کاری کرنے جاتا ہے تو اس کے آنکھوں کے اوپر کوئی وہ مصیبت آ گرتی ہے؟ کچھ نہیں، سب آزاد، نیکی کرنے والا بھی آزاد، برائی کرنے والا بھی آزاد. یہاں اللہ نے امتحان کے لیے سب کچھ آزادی دے دی، صحیح راستہ بھی، غلط راستہ بھی، اس پر بھی اختیار، اس پر بھی اختیار. اور آپ سے کہا یہ امتحان گاہ ہے، سنبھل کر رہنا، قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے، وہ ہے حساب کا دن. چنانچہ فرمایا ولو شاء لہداکم اجمعین، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا اور سب صحیح راستے پر ہوتے، لیکن مقصود یہ نہیں ہے، مقصود امتحان ہے. مقصد دنیا کی زندگی میں امتحان ہے، یہ اگر انسان کے پیش نظر رہے تو پھر انسان کی طبیعت
اپنے من مانی کرنے پر نہیں لگے گی، اللہ کی مرضی کو تلاش کر کر کے چلے گی. اور اگر یہی ہوا کہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ امتحان گاہ نہیں ہے، بس دیکھا جائے گا، تو پھر اس کے بعد اس کی ایسے لوگوں کی زندگی وہی جانوروں کی زندگی ہے، کتنا بھی کہیے کچھ اثر نہیں. اب آپ بتائیے کیا کیا باتیں قرآن کہہ رہا ہے، کیسے کیسے انداز سے سمجھا رہا ہے اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کو، تاکہ لوگ اللہ کی مانیں اور صحیح راستے پر آ جائیں. اس کے باوجود نہ مانیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ اللہ صحیح سمجھ سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.